الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ ہماری خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور ہم آج اس ماہ مبارکہ یعنی ماہ محرم کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ محرم کی برکتوں کو ہم لوٹ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے دنیا بھر کے مسلمان نواسۂ رسول حضور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارے علماء کرام کا شروع ہی سے یہ طریقہ کار رہا کہ وہ بھی اپنے اپنے اسٹیج اپنے اپنے ممبروں و محراب سے امام عالی مقام کی ذات اطہر کو خراج تحسین پیش کرتے رہے. اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا, ابھی بھی جاری ہے انشاءاللہ تعالی, اسی طرح تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا. شروع کے 10 دنوں میں ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا کہ وہ مختلف عنوانات پر گفتگو کرتے آئے, اور آخری دنوں میں شہادت کے واقعات, امام عالی مقام کی زندگی کے نورانی واقعات وہ بیان کرتے آئے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے بزرگوں کے نقوش قدم پہ عمل کرتے ہوئے اسی طرح سے چلیں گے. آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل بزم رضا کے زہر اہتمام اور دارالعلوم مصلح الدین کہ جو اس مسجد کے ساتھ واقع ہے, حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار شریفہ کے سامنے, اس کے تعاون سے یہ محفل یہاں پر کئی سالوں سے منعقد ہو رہی ہے. گزشتہ سال حالات بہت زیادہ کشیدہ تھے, اس لیے ہم نے باہم مشورہ یہ خیال کیا کہ مسجد میں محفل ہونی چاہیے, اور ہم نے 10 روزہ محفل کو 3 روزہ اجتماع میں تبدیل کیا. اور جو ہمارے خدشات سے جو خدشات تھے وہ بالکل درست ثابت ہوئے, اور جس طریقے سے 10 محرم کو آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا وہ سب آپ کے سامنے. لیکن اب بھی ایسا نہیں ہے کہ حالات نارمل ہو, کشیدہ نہ ہو, اب بھی وہی صورت حال ہے. لیکن ہم نے تو ذکر کرنا ہی ہے, کیونکہ ہمارے جسم میں جو جان ہے یہ امام عالی مقام کے صدقے سے ہے, اور اگر ہم اسی طریقے سے ڈرتے رہے تو ہم بے شمار اپنے کاموں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, ساری چیزیں ہماری رک جائیں گی کہ جو ہماری مسلک کی نشانیاں ہیں. اس لیے اب ہم دوبارہ اس جگہ پر آئے اور آپ کے سامنے یہ محفل جاری و ساری ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا بھر میں بسنے والے سنی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, بالخصوص پاکستان میں جتنے ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے علماء, ہمارے مشائخ, ہماری مساجد, ہمارے مدارس, ہمارے جلسے جلوسوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. تو ایک خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ عموماً جب محفل واعظ سنیوں میں ہوتی ہے تو سنیوں کی یہ عادت چلی آ رہی ہے کہ وہ دیر سے آتے ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ ٹھیک 10:30 بجے جو لکھا گیا کہ جلسہ شروع ہوگا، الحمدللہ یہ جلسہ شروع ہو چکا ہے. ابھی دیگر جگہوں پر جو جلسے ہو رہے ہیں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ابھی تک کہیں بھی جلسہ شروع نہیں ہوا. تو یہ بھی ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 10:30 بجے رات محفل شروع ہو جائے گی، اور 11:30 بجے یا اس سے پہلے ہی ہم اس محفل کا تتمہ کر دیا کریں گے، تاکہ آپ 12:00 بجے تک اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں اور اطمینان سے نیند کریں، اور صبح فجر کی نماز با جماعت آپ ادا کریں. انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے محفل 10:30 بجے شروع ہو جائے گی، اور 11:30 پر محفل کا اختتام ہوگا. میں گفتگو شروع کرتا ہوں، باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو آیت مقدسہ میں نے قطب شریف کے بعد تلاوت کی، ارشاد باری تعالی ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دین اسلام ہے. اب اس دنیا کو جس وقت آپ مذاہب کے حوالے سے دیکھیں، اور اس دنیا میں دین اسلام کے مقابلے میں کتنے مذاہب ہیں، اگر آپ دنیا میں گھومیں یا کتب کا اگر آپ کا مطالعہ ہو اس میں آپ دیکھیں، تو اس دنیا میں آپ کو چھوٹے بڑے کئی مذاہب اسلام کے مقابلے میں ملیں گے، نظر آئیں گے. مثلا اس دنیا کے اندر عیسائیت بھی ہے، اور عیسائیت کا کام بڑی تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہے اور پھیل رہا ہے، اور بڑے مربوط پیمانے پر عیسائی مشینری اپنے مشن پہ گامزن ہے. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام پھیل نہیں رہا، الحمدللہ اسلام کا پیغام اسی طریقے سے جاری و ساری ہے کہ جیسا کہ پہلے جاری و ساری تھا. حتیٰ کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 9/11 کے واقعے کے بعد شاید اسلام پھیلنا رک جائے گا، شاید اسلام کی تحریک آگے نہیں بڑھے گی، شاید اسلام کا کام آگے نہیں بڑھے گا. لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 9/11 کے واقعے کے بعد، کہ جس میں عیسائی مشینری اور یہودیوں نے بڑا شور مچایا کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، اور لوگوں کو اس بہانے اسلام سے روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اسلام کا پیغام پہلے سے زیادہ پھیلا. اور جس کو کہا گیا کہ اس بلڈنگ کو مسلمانوں نے جو ہے ورلڈ ٹریڈ ٹاور کو نشانہ بنایا اور اس پر ظلم و ستم ڈھائے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ آج اسی جگہ پر اوباما نے مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت دے دی ہے، کہ اس جگہ کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جہاں پر مسجد تعمیر کی جائے گی. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت گزشتہ دنوں جب اوباما نے ہندوستان کا دورہ کیا، تو وہاں پر اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گا، اور لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوں گے، اور بہت جلدی اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا. تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا پیغام رک گیا ہو، اسلام نہ پھیل رہا ہو. مسلمان جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اسلام کا پیغام بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے مقابلے میں اگر آپ دیگر مذاہب کو دیکھیں، تو عیسائیت
اسلام کے مقابلے میں آپ کو نظر آئے گی، اسی طریقے سے یہودی مذہب آپ کو اسلام کے مقابلے میں دکھائی دے گا، اسی طریقے سے ہندو مذہب آپ کو اسلام کے مقابلے میں نظر آئے گا، اسی طریقے سے آپ بڑھتے چلے جائیں تو سکھ مذہب بھی آپ کو اسلام کے مقابلے میں ملے گا، اسی طریقے سے اگر آپ آگے چلیں تو بدھسٹ بھی جو ہے وہ اسلام کے مقابلے میں آپ کو دکھائی دیں گے، اسی طریقے سے یہ پارسی مذہب اور یہ مجوسی مذہب، تو بے شمار مذاہب ہیں کہ جو اسلام کے مقابلے میں آج اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان تمام مذاہب کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں اور ان تمام مذاہب کا اگر آپ مطالعہ کریں اور مطالعہ کرنے کے بعد آپ اپنے دین اسلام کو دیکھیں، تو خدا کی قسم ہمارا دین اسلام، ان تمام مذاہب کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو ہمارا دین اسلام ان تمام مذاہب سے ڈیفرنٹ نظر آئے گا، ان تمام مذاہب سے مختلف نظر آئے گا۔ اور جس وقت آپ پھر اسلام کو پڑھیں گے تو مزہ آئے گا کہ جو روحانیت اسلام میں آپ کو ملے گی، جو جاذبیت اسلام میں آپ کو ملے گی، جو محبت اسلام میں آپ کو ملے گی، جو اپنائیت آپ کو اسلام میں ملے گی، یاد رکھیے کہ دنیا کے کسی اور مذہب میں وہ اپنائیت اور وہ جاذبیت اور وہ سکون آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو سکون ہمارے دین اسلام میں ملے گا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو مطالعے کا شوق ہو اور آپ تحقیق کی دنیا میں جائیں اور گہرائی میں اتریں تو واللہ آپ کا دل پکار اٹھے گا کہ کوئی بھی مذہب کسی بھی معاملے میں دین اسلام کا کسی بھی چیز میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، اس وقت آپ دیگر مذہب کو سامنے رکھیں اور اس کو پڑھیں اور اسلام کا آپ مطالعہ کریں، تو میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے اسلام میں آپ پاکی کو لیجئے، یہ جو اسلام نے پاکی کا تصور ہم مسلمانوں کے سامنے رکھا کہ پاکیزگی کس کو کہتے ہیں، نفاست کس کو کہتے ہیں، طہارت کس کو کہتے ہیں، اور دیگر مذاہب کو آپ سامنے رکھے تو پاکیزگی اور نفاست کا جو معیار اسلام نے قائم کیا، اسلام نے بتایا، دیگر مذاہب کے اندر آپ کو وہ معیار دکھائی نہیں دے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں دیگر مذاہب کا مطالعہ کرنے کے لیے اگر آپ نکلیں اور ان کو اگر آپ قریب سے دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ جب آپ اپنی عبادت کرنے جاتے ہیں تو آپ کی پاکیزگی کا معیار کیا ہے، طہارت کا معیار کیا ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ نل بٹا نل، زیرو بٹا زیرو ان کی طہارت کا معیار آپ کے سامنے آئے گا کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، ان میں نہ تو غسل ہے، نہ تو جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، نہ تو کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، بس جس بھی حالت میں ہو، جیسے بھی حالت میں ہو، وہ اپنے اپنی عبادت گدے میں داخل ہو جاتے ہیں اور عبادت کر کے آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے اسلام کو کہ اسلام نے کہا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے تو سنو، سب سے پہلے تمہارے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اگر تم پر غسل فرض ہو چکا یا واجب ہو چکا تو تم پر غسل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اسلام نے غسل کا طریقہ تعلیم فرمایا کہ غسل کس طریقے سے کیا جائے۔ اچھا جناب، کہ اگر کوئی عبادت کرنے آ رہا ہے اور اس کا وضو نہیں ہے تو اسلام نے طریقہ تعلیم فرمایا کہ وہ اچھی طریقے سے وضو کرے، اور وضو کس انداز میں ہوتا ہے، کس طریقے میں ہوتا ہے، ایک ایک بات جانے کائنات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھائی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں، اب یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے وضو کر لیا، غسل کر لیا ٹھیک طریقے سے، مسجد میں آ گئے تو تمہاری عبادت ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اسلام نے فرمایا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب تمہارا جسم پاک ہو، جب تمہارے کپڑے پاک ہوں، تو جس جگہ پر تم عبادت کر رہے ہو اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اس جگہ کا قبلہ رو ہونا بھی ضروری ہے، اور سنو تم عبادت کرنے آئے ہو تو تمہارے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہونی بھی ضروری ہے، صحابہ کرام کی محبت ہونی بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد اب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز ہو جائے گی، یاد رکھو نماز ہو جائے گی، لیکن نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ابھی تک ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ لیجئے کہ ایک عبادت کا تصور جب ہم دیکھتے ہیں، پاکیزگی کے بعد جب مسلمان مسجد میں آتا ہے یا گھر میں یا کہیں پر بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد وہ بالکل پاک ہو کے آیا، صاف ہو کے آیا، ساری محنت اس نے کی، لیکن نماز پڑھنے کے بعد ہر مسلمان کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی میں نے اچھے طریقے سے وضو کیا، میں نے اچھے طریقے سے غسل کیا، میں نے اچھے طریقے سے نماز ادا کی، مولا کریم اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میری غلطی کو معاف فرما، میری عبادت کو قبول فرما۔ اللہ اکبر، یہ انداز جو دین اسلام کے اندر ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ انداز آپ کو کسی اور مذہب میں دکھائی نہیں دے گا، بلکہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس انداز کو دیکھتے ہوئے بعض ممالک کے اندر، اس انداز کو دیکھتے ہوئے غیر مسلم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ ایک صاحب کے جو جاپان میں کام کرتے ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے، شاہ صاحب ایک مرتبہ ہم ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، 6-8 آدمی تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت آ گئی اور وہ ہمیں غور سے دیکھنے لگ گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے، شاہ صاحب ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اب ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہم رونے لگ گئے، کیفیت ایسی بن گئی تھی، اے اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما لے، ہم دعا کر رہے تھے، دعا سے جب ہم فارغ ہوئے تو وہ عورت ہمارے پاس آئی اور اپنی زبان میں وہ کہنے لگ گئی کہ یہ بتاؤ کہ تم پہلے کیا کر رہے تھے۔ تو ہم نے اسے بتایا کہ ہم پہلے نماز ادا کر رہے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر عبادت کا انداز یہ ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے تمہیں سجدے کرتے ہوئے دیکھا کہ پتا چل رہا تھا کہ تم کسی کو سجدہ کر رہے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ نماز پڑھنے کے بعد تم نے دونوں ہاتھ کیوں اٹھائے، تم رو کیوں رہے تھے، تم گڑ گڑا کیوں رہے تھے۔ کہا ہمارا انداز یہ ہے، ہمیں ہمارے علماء نے یہ بتایا اور ان کو ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ جب نماز پڑھ لو تو نماز کے بعد دعا مانگو۔ تو ہم دعا کر رہے تھے، مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری عبادت کو قبول فرما لے۔ وہ کہنے لگی، اتنا پیارا دین، اتنا پیارا دین، میں ابھی پڑھتی ہوں کلمہ، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے اپنے دین میں شامل کر لو۔ وہ کہنے لگے، شاہ صاحب ہم نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو کے دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ اللہ اکبر، تو جو انداز آپ کو اسلام میں ملے گا وہ کسی اور مذہب میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ روزے کا معاملہ، یہ روزے کا معاملہ کیا ہے، دیگر مذاہب میں بھی لوگ روزے رکھتے ہیں، لیکن جو انداز اسلام کے پاس روزے کا ہے وہ آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا۔ دیکھیے، ایک بندہ مومن، ایک بندہ مسلمان ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک وہ بھوکا پیاسا ہے، اگر چاہے تو چھپ کے پانی پی سکتا ہے، اگر چاہے تو چھپ کے کھا سکتا ہے، کون اس کو دیکھنے والا ہے؟ لیکن یہ حقیقت اس کے دل و دماغ میں بیٹھ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ یا پتہ یہ چلا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندے کو اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے، اور بندے کے ذہن میں یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کا جو معیار آپ دیکھیں وہ کسی اور مذہب میں دین اسلام کے علاوہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم زکات کو لیں، زکات کا جو معیار اسلام نے رکھا یہ معیار کسی اور مذہب میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے فرما دیا ہو کہ جتنے مالدار ہیں وہ زکات دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کئی شرائط اسلام نے رکھی کہ تمہیں زکات دینی ہے تو سنو، 7.5، پہلے تو تمہارا بالغ ہونا ضروری ہے، پھر تمہارے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو اور اس پر حولان حول پورا سال گزر جائے اور وہ تمہارے کنٹرول میں بھی ہو، قبضے میں بھی ہو، پھر تب کہیں جا کر کہ تمہیں زکات دینی ہے۔ ایسا نہیں فرمایا کہ جو مالدار ہے بس وہ زکات دے، بلکہ فرمایا سال کا گزرنا جو ہے یہ شرط ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ زکات اگر صحیح معنوں میں دی جائے، میں دیکھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں لوگ زکات ادا نہیں کرتے، لیکن اگر زکات مسلمان پاکستان کے صرف صحیح معنوں میں اگر زکات ادا کریں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ زکات پھر لینے والا آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ دینے والے تو نظر آئیں گے لیکن لینے والا دکھائی نہیں دے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فطری طور پر انسان کو دولت سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، یار اتنا پیسہ زکات کی مد میں چلا جائے گا تو پیسہ تو کم ہو جائے گا، عقل یہ کہتی ہے۔ لیکن جو لوگ پابندی کے ساتھ زکات دیتے ہیں وہ دوسرے سال بالکل حلفیہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس مال کم تھا اب زکات دینے کی برکت سے اللہ نے مال میں برکت پیدا فرما دی ہے. تو زکات کا جو تصور اسلام کے اندر ہے وہ آپ کو کسی اور مذہب میں دکھائی نہیں دے گا. اسی طریقے سے ہم محبت کے انداز کو لے لیں, ادب کے انداز کو لے لیں, تعظیم کے انداز کو لے لیں, عدل و انصاف کو ہم لے لیں, کہ جو عدل و انصاف کا تصور اسلام نے رکھا یہ کوئی مذہب اس طریقے کا تصور قوم کے سامنے نہیں رکھ سکا. اب یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں اسلام کو نافذ نہیں کیا, اپنے ملک میں اسلام کو نافذ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ عدل و انصاف کے لیے چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ عدل ہونا چاہیے. لیکن اگر نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام نافذ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر لوگوں کو عدل و انصاف مانگنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا, بلکہ عدل و انصاف خود چل کر لوگوں کے دروازوں پر آئے گا. لیکن جو عدل کا معیار ہے یہ معیار بھی آپ کو کہیں پر دکھائی نہیں دے گا. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں نکاح کا انداز, آپ نکاح کے حوالے سے دیگر تمام مذاہب کو اپنے سامنے رکھے, اسلام کو اپنے سامنے رکھے, تو نکاح کا جو انداز اسلام نے دیا کسی اور مذہب نے یہ انداز نہیں دیا. اور اس کے بعد فرما دیا یہ تمہارا شوہر, تم اس کی بیوی, سن لو تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو, اب عزتیں تمہاری تمہارے ہاتھوں کے اندر ہیں. اللہ اکبر, کتنا پیار اور کتنی محبت اسلام نے جو ہے اس حوالے سے درج دیا اور ہمارے اندر پیدا فرمائی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں والدین کی خدمت, آپ دنیا میں نکلیں جو بڑے بڑے مذاہب کا دعویٰ کرتے ہیں, جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پاگل خانے میں داخل کر دیا جاتا ہے یا کسی ایسے سینٹر میں داخل کر دیا جاتا ہے کہ جو بوڑھوں کی کفالت کرتا ہے, بوڑھوں کی دیکھ بھال کرتا ہے. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں مسلمانوں میں یہ ریشو آپ کو بہت کم ملے گا, یہ ریشو آپ کو بہت کم ملے گا. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں دنیا کا کوئی بھی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام, کان کھول کے سن لو, بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے, دین اسلام ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ دین اسلام کی جہاں پر بے شمار خوبیاں ہیں وہاں پر ایک دین اسلام کا ایک عجیب انداز میں آپ کو بتاؤں, بڑا پیارا انداز ہے اور یقیناً یہ باتیں آپ نے اس سے پہلے سماعت نہ کی ہوں گی. اسلام کا ایک حسین انداز ہے کہ لوگوں کو عبادت کے لیے کیسے بلایا جائے. لوگ جب مسجد کے لیے آئیں اس میں لوگوں کو کس انداز سے بلایا جائے, اب یہ اسلام کا ایسا منفرد انداز آپ کو ملے گا کہ دیگر مذاہب کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ انداز آپ کو دکھائی نہیں دے گا. مثلاً میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ ہندوستان جائیں تو ہندوؤں کو جب عبادت کے لیے لوگوں کو بلانا ہوتا ہے ہندو کیا کرتے ہیں, انہوں نے ایک مخصوص گھنٹی اپنے بت گدے کے باہر مندر کے باہر لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ گھنٹی جس وقت بجائی جاتی ہے تو ہندوازم کو ماننے والے, ہندو مذہب کو ماننے والے لوگ فوراً وہاں پر آ جاتے ہیں کہ اب ہماری لگتا ہے کہ کوئی خاص عبادت کا وقت ہونے والا. اسی طریقے سے ہم ہندوستان میں سکھ مذہب کو دیکھتے ہیں کہ ان کے گرودوارے کے باہر بھی ایک بڑا سا گھنٹہ لگا ہوا ہوتا ہے, وہ جس وقت بجایا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں صاحب لگتا ہے کہ کوئی خاص عبادت ہونے والی ہے. تو ان سکھ مذہب کو ماننے والے, گرودواروں کو ماننے والے آپ کو گرودواروں کی طرف راہی و راغب دکھائی دیتے ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں مجوسی اور پارسی لوگ, انہیں جب لوگوں کو عبادت کے لیے بلانا ہوتا ہے تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنی عبادت گدے کے پاس آنکھ کو روشن کرتے ہیں, جب آنکھ روشن ہو جاتی ہے, جب آنکھ جل جاتی ہے تو ان کے ماننے والے سمجھ جاتے ہیں, اس مذہب کے ماننے والے, کہ اب لگتا ہے کہ ہماری عبادت کا وقت قریب آن پہنچا, تو وہ اپنے عبادت گدے کی طرف راہی اور راغب دکھائی دیتے. اسی طریقے سے ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں تو یہودی بگل بجاتے ہیں. بعض نے کہا کہ یہ خاص قسم کا باجا ہے کہ جو بجایا جاتا ہے, اور بعض نے کہا کہ بگل, بعض اہل لغت نے کہا کہ لوہے کا دو ٹکڑے لیے جائیں اور ایک ٹکڑے کو دوسرے پر مارا جائے تو اس کو جو ہے وہ بگل کہا جاتا ہے, کہ یہ بجایا جاتا ہے تو اس مذہب کے ماننے والے یہ جان جاتے ہیں کہ اب ہماری عبادت کا وقت ہونے والا ہے, وہ اپنی عبادت گدوں کی طرف جو ہے وہ چلتے ہوئے دکھائی دیتے. اسی طریقے سے ہم دنیا میں کرسچن مذہب کو جب لیں تو کرسچنوں کے اندر ناقوس جو ہے یہ پھونکا جاتا ہے, اب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جناب ہماری عبادت کا وقت ہونے والا ہے. اللہ اکبر, اب یہ ساری چیزیں, یہ سارے مذاہب کی چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں اور ذرا دین اسلام کو اپنے سامنے رکھیں, اللہ اکبر. اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کو عبادت کے لیے بلانا ہے تو گھنٹی بجائی جائے، نہیں فرمایا. مسلمانوں کو عبادت کے لیے بلانا ہے تو گھنٹا بجایا جائے، نہیں فرمایا. مسلمانوں کو عبادت کے لیے بلانا ہے تو آنکھ روشن کی جائے، نہیں فرمایا. اسلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کو عبادت کے لیے بلانا ہے تو بگل بجایا جائے، ناخوش پھونکا جائے، بلکہ اسلام نے فرمایا طریقہ ہم بتاتے ہیں کہ بندوں کو بلانا ہے اللہ کی عبادت کے لیے تو مسلمانوں اپنے اندر سے خاص لوگوں کو چن لو اور وہ مینار مسجد پہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے نام سے لوگوں کو بلائیں، صدائیں بلند ہو اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جو اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں وہ ان کلمات کو سن کر اللہ کے گھر کی طرف راہی اور راغب تمہیں دکھائی دیں گے. آپ دیکھیے کہ جو انداز عبادت کے لیے لوگوں کو بلانے کا ہے اسلام کے پاس، ایسا انداز آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں دکھائی نہیں دے گا. اللہ اکبر. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آج کی اس نشست کے اندر کہ اس اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اذان کا معنی کیا ہے، اذان کی تعریف کیا ہے، اذان کا لغوی اور اصطلاحی معنی یہ کیا ہے. اب اس کی طرف میں آپ کی توجہ لے کر کے آتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں اور یقیناً جو نوجوان اس میری محفل میں آتے ہیں یہ باتیں ان کے علم میں یقیناً اضافہ کریں گی. اللہ اکبر. آئیے، بے شمار اہل علم اس بات پر متفق ہیں اور ساری باتوں کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں اس طرح سے پیش کر دوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ بات یہ ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے تو جب نماز کا وقت آتا تو صحابہ کرام از خود بخود مسجد میں جمع ہو جاتے اور حضور کریم علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے. فرماتے اہل علم کہ اس وقت کسی اعلان، کسی نشانی وغیرہ کا کوئی رواج نہیں تھا. اللہ اکبر. اب فرماتے ہیں کہ جب نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، یعنی جب حضور کی تبلیغ سے مسلمان بڑھنے لگ گئے، تو اب اس ضرورت کو محسوس کیا جانے لگا بڑی شدت کے ساتھ کہ کوئی ایسی نشانی یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جسے سن کر یا دیکھ کر سارے نمازی مسجد میں جمع ہو جائیں اور با جماعت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا فرمائیں. اب صحابہ کرام بھی اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی خواہش تھی کہ کوئی ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے کہ لوگ آئیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز قائم ہونے والی ہے اور لوگ آئیں اور آ کر کے مسجد میں نماز ادا کریں. اللہ اکبر. اب میں دیکھتا ہوں حضور کریم علیہ السلام کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام، اگر آپ پوری سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے چلے جائے تو حضور ہر چیز میں اپنے غلاموں سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. ہر چھوٹی سی چھوٹی بات میں، ہر بڑی سے بڑی بات میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے مشورہ فرماتے. اللہ اکبر. حالانکہ آپ حضور کریم علیہ السلام کی ذات اثر کو دیکھیں، مجھے بتائیے کیا حضور کی عقل شریفہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم سارے انسان بھی جمع ہو جائیں تب بھی حضور کریم علیہ السلام کی عقل شریفہ کا مقابلہ ہم سارے انسان جمع ہو کر کے بھی نہیں کر سکتے. اور حضور کی شان یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ ہمارا حبیب خود نہیں بولتا بلکہ جب ہمارا حبیب بولتا ہے تو وحی الہی کے تحت بولتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ سے کسی نے کہا اے عبداللہ، تم حضور کریم علیہ السلام کی ہر بات لکھتے ہو، ہر حدیث لکھتے ہو، کبھی حضور غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی حضور کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں، اور تم ہو کے حضور کی ہر بات لکھ لیتے ہو. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے لکھنا موقوف کر دیا، حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں میں نے یہ معاملہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اسی طریقے کی بات کرتے ہیں. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ، چاہے میں کسی بھی حالت میں ہوں، جو بات میں کہوں تم لکھ لیا کرو، اس لیے کہ میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، سوائے حق کے میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا، اللہ اکبر. لیکن حضور کریم علیہ السلام امام الانبیاء، تاجدار الانبیاء، کوئی عقل میں حضور کا مقابلہ نہ کر سکے، لیکن حضور پھر بھی مشورہ فرماتے. جنگ بدر کو آپ دیکھیں، دیگر غزوات کو آپ دیکھیں، حضور کریم علیہ السلام مشورہ فرماتے. آج ہم لوگوں کی تباہی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مشورہ کرنا چھوڑ دیا. گھروں سے لے کر، محلوں سے لے کر، خاندانوں سے لے کر، اگر ہم حکومت کے ایوانوں تک جائیں تو جو تباہی و بربادی آج ہمارا پیچھا کر رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مشورہ کرنا چھوڑ دیا. کوئی اگر ہمیں صحیح مشورہ دے تو ہم اس کو دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہاں، اس نے یہ مشورہ دیا، اب لگتا ہے کہ یہ ہمارے کاروبار پہ قبضہ کر لے گا، ہم کو کاروبار میں پیچھے چھوڑ دے گا. اس کی بات نہیں مانو، بس جو دماغ میں آئے وہی کرو. اسی طریقے سے اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کو مشورہ دے تو بڑا کہتا ہے ابھی تو دودھ کے داد اس کے گرے نہیں ہیں، اور یہ ہمیں آیا سمجھانے کے لیے، ہمیں آیا بتانے کے لیے. تو یہ فضا ہمارے ماحول کے اندر پیدا ہو گئی کہ جو بہت بڑی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم رشتوں کے اندر ٹھوکرے کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ خاندانوں میں جھگڑے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں محلوں میں جھگڑے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر جھگڑوں کی فضا قائم ہے. اگر ہم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو یاد رکھتے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوش قدم پہ چلتے ہوئے اگر ہم بھی ہر کام میں مشورہ کریں تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے، اور جس چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس جائز چیز کو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں وہ عطا فرما دے گا. آپ واپس آئیے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی خواہش ہے کہ کوئی شے، کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نماز اب قائم ہونے والی ہے. ادھر صحابہ کرام کی بھی یہی خواہش ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب میں اس کو اگر یوں بیان کروں کہ بات آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، حضور کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کل فلانی نماز کے بعد سب کا یہاں پر ہونا ضروری ہے، میں تم سب سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. اب حضور کا اعلان تھا، اللہ اکبر، جیسا حضور نے فرمایا بالکل ویسا ہی ہوا. حضور کے غلاموں سے پوری مسجد یا وہ جگہ جہاں پر حضور مشورہ فرما رہے تھے، وہ جگہ لوگوں سے پر تھی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب معاملہ یہ ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو میری خواہش یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں اور دیگر لوگوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس سے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب نماز کا وقت قائم ہو چکا ہے اور نماز ہونے والی ہے. سب لوگوں نے حضور کی اس بات کو پسند فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسلیم کیا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ہماری بھی خواہشات یہی ہیں کہ اس طریقے کا کچھ ہونا چاہیے. اللہ اکبر، حضور نے فرمایا تجویز پیش کرو، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہونا چاہیے. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میری تجویز یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہونے لگے تو کوئی صاحب مسجد کے قریب کھڑے ہو کر جھنڈا لہرا، کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب نماز قائم ہونے والی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور لوگ آ جائیں اور نماز ادا فرمائیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ تجویز پیش کی گئی، حضور نے سکوت فرمایا. ایک اور صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میری تجویز یہ ہے کہ بگل بجایا جائے، بگل بجائیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے اور نماز کھڑی ہونے والی ہے. حضور نے جب یہ بات سماعت فرمائی تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہوا من امر یہود، کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا. حضور نے اس تجویز کو رد فرما دیا. ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری تجویز یہ ہے کہ ناقوس پھونکا جائے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہوا من امر النصارى، یہ نصاریوں کا نصارہ کا طریقہ ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا. اس تجویز کو بھی حضور نے جو ہے وہ مسترد فرما دیا، اللہ اکبر. پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے اور رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیا جائے کہ کسی اونچی جگہ پر آنکھ کو روشن کیا جائے، آنکھ روشن ہوگی تو لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب نماز کا وقت ہونے والا ہے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے. حضور نے فرمایا ذالک للمجوس, یہ مجوسیوں کا شیوا ہے اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے موضوع نہیں ہے. اللہ اکبر, تجویز پہ تجویز آ رہی ہے اور حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے غلاموں سے محو گفتگو ہیں. مراد رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ سارے منظر کو ملاحظہ فرما رہے تھے, یہاں سے یہ تجویز آ رہی ہے, یہاں سے یہ تجویز آ رہی ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجویز میں دوں؟ حضور نے فرمایا دو عمر ابن خطاب. حضور فاروق اعظم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا تبعثونا رجلا ینادی بالصلاۃ, کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو تو ایک شخص بلند آواز سے اعلان کرے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے, جماعت اب قائم ہونے والی ہے, ایک شخص بلند آواز سے یہ اعلان کرے. حضور کریم علیہ السلام نے فاروق اعظم کی اس تجویز کو پسند فرمایا. حضور نے فرمایا ہاں یہ بات جو ہے وہ بالکل درست اور بالکل ٹھیک ہے. اللہ اکبر. پھر حضور نے فرمایا یا بلال قم فنادی بالصلاۃ, اے بلال اٹھو اور لوگوں میں نماز کے وقت کا اعلان کرو. بلال اٹھو اور لوگوں میں نماز کے وقت کا اعلان کرو. اب یہ حضرت بلال کو حکم دینے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک جگہ حضور نے اس کو واضح فرمایا, حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بلال کو اذان کا حکم دو کیونکہ بلال کی آواز تم سب میں سب سے زیادہ ہے, سب سے بلند ہے. اور ایک مرتبہ حضور نے یہ بھی درس دیا, حضرت بلال کو یہ بات بھی بتائی کہ بلال جب اذان دیا کرو تو اپنے کانوں میں انگلی رکھ لیا کرو, اس سے آواز اور زیادہ بلند ہوتی ہے. اللہ اکبر. واپس آئیے, حضور نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اس تجویز کو پسند فرمایا. اب کیا ہوا؟ اہل علم فرماتے ہیں ہوا یہ کہ اس مجلس سے مشاورت میں کہ جس میں حضور مشورہ لے رہے تھے, حضرت عبداللہ ابن زید بھی موجود تھے. اب حضرت عبداللہ ابن زید اس معاملے میں سرکار کی بے چینی کو ملاحظہ فرما رہے تھے کہ حضور کی یہ خواہش ہے, کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو بالکل الگ ہو, بالکل مختلف ہو, مسلمانوں کا انداز جداگانہ ہو لوگوں کو بلانے کے لیے. اب جب حضور کو پریشان دیکھا, حضور کو دیکھا کہ بے چین ہے, اب یہ بھی پریشان ہو گئے. سارے منظر کو دن بھر دیکھتے رہے, اب رات جب بستر پہ جا کے لیٹتے ہیں تو کروٹیں بدل رہے ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی, بڑے پریشان ہے. کیا معاملہ ہے؟ حضور میرے پریشان, میرے آقا پریشان. اللہ اکبر. اب کروٹیں بدلتے بدلتے کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ لگ گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اب جو انسان کے ساتھ دن میں ہوتا ہے تو ہمارا بھی یہی پریکٹیکل ہے کہ بعض مرتبہ وہ چیز ہمیں خواب میں بھی دکھائی دیتی ہے. اللہ اکبر. اب خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے دو سبز چادریں اوڑھی ہوئی اور ہاتھ میں اس نے ناقوس پکڑا ہوا ہے. تو اب یہ خواب میں اسے کہتے ہیں عبداللہ ابن زید, یا عبداللہ اعتبیو ھذا الناقوس, اے بندے خدا کیا تم یہ ناقوس بیچو گے؟ انہوں نے کہا, جو سب چادریں اوڑھ کے آئے تھے دو خواب میں, انہوں نے پوچھا کہ تم اسے لے کر کے کیا کرو؟ اب انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے. تو اس بندے نے کہا, کیا میں تمہیں ایسی اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا, بتاؤ, بڑی نوازش ہوگی. انہوں نے جواب دیا. تو اس نے کہا کہ حضور کی خدمت میں جا کے عرض کرو کہ آپ لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیں تو اس طرح دعوت دیں. تو اس نے خواب میں عبداللہ ابن زید کو پوری اذان سکھا دی. حضرت عبداللہ ابن زید کو خواب میں پوری اذان سکھا دی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ میری جب آنکھ کھلی, جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے پیارے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے اپنا خواب حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں بیان فرما دیا. یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک بات کہی جو بڑی پیاری ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں, جب عبداللہ ابن زید کی آنکھ کھلی تو زیادہ دیر زب نہیں کر سکے, کیونکہ وہ دن میں دیکھ رہے تھے, حضور پریشان ہے, اب زب نہیں کر سکے. رات ہی کو حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سارا خواب حضور کو سنا دیا. حضور نے یہ سن کر فرمایا, انہا لرؤیا حقین انشاءاللہ, یہ سچا خواب ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, ادھر عبداللہ ابن زید یہی خواب دیکھ رہے ہیں ادھر بستر پر حضرت فاروق اعظم بھی یہی خواب دیکھ رہے ہیں، یہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حضرت فاروق اعظم کو اذان کے جو ہے وہ الفاظ سکھا رہا ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم اب یہ جسارت نہیں کر سکتے کہ وہ رات کے وقت حضور کی بارگاہ میں آ جائیں، حضور سو رہے ہوں گے، حضور آرام فرما ہوں گے، اور رات کے وقت میں جاؤں اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں بیدار کروں، ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتا، اللہ اکبر. لیکن بڑے خوش ہیں کہ چلو جیسا حضور چاہتے تھے ویسا ہی ہو گیا، اب ایک مختلف انداز ہے جو کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے، تو میں صبح حضور کے پاس جاؤں گا اور حضور کی خدمت میں جا کر میں اپنا خواب من و عن بیان کروں گا، اللہ اکبر. ادھر حضور نے حضرت عبداللہ ابن زید سے فرمایا جو کلمات تم نے خواب میں سنے وہ کلمات حضرت بلال کو سکھا دو، ایک بات، یا تم آہستہ سے کہو وہ کلمات تو حضرت بلال زور سے وہ کلمات کہیں گے، اللہ اکبر. اب صبح ہوتی ہے، اب فجر کی اذان، اب فجر کا وقت ہے، اذان اب شروع ہونے والی ہے، ادھر حضرت فاروق اعظم اپنے کاشان اقدس سے نکل رہے ہیں کہ میں جاتا ہوں ابھی اور سرکار کی خدمت میں جا کے یہ بات بیان کروں گا کہ میں نے خواب میں یہ الفاظ سنے ہیں تو یہ الفاظ ہونے چاہیے. یہ اپنے گھر سے نکلے مستی شریف کی طرف آنے کے لیے، ادھر حضرت بلال اذان دے رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فاروق اعظم دنگ ہو گئے، یارہ عزت نہ رہا، اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے سرکار کی خدمت میں دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے. عرض کی والذی باثک بالحق یا رسول اللہ لقد رائیتو مثل الذی راء، اس ذات اقدس کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، یا رسول اللہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، یا رسول اللہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اللہ اکبر. حضور نے فرمایا، ترمذی کی روایت، حضور نے فرمایا اللہ تعالی ہی کا شکر ہے، وہی لائق ستائش ہے، اللہ اکبر. اب حضرت فاروق اعظم نے یہ خواب دیکھا، اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی ایک جگہ پر لکھا، فرماتے ہیں کہ امام طبرانی نے موجم اوسط میں روایت کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا، ایسا ہی خواب دیکھا. امام غزالی وسیط کے اندر لکھتے ہیں کہ 10 سے زیادہ صحابہ کرام نے یہی خواب دیکھا، اور بعض جگہ پر علامہ حیلی نے لکھا شرح تنبیہ کے اندر کہ 14 صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے اذان سے متعلق یہ خواب دیکھا، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کو فرمایا کہ حضرت بلال کو سکھاؤ اور حضرت بلال جو ہے یہ اذان دیں گے. اب اذان کا لغوی معنی کیا ہے، میں تھوڑا اس طرف آتا ہوں اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اذان دینے، اذان کی فضیلت کیا ہے مختصرا جو وقت ہے میرے پاس، اور اذان دینے والے کی فضیلت کیا ہے، اس پر بھی میں 10 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کر لیتا ہوں. اذان کا لغوی معنی اہل لغت فرماتے ہیں کہ اعلام ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، خبردار کرنا. اور یہ آیت کریمہ قرآن میں، آیت کریمہ کے اندر بھی ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں اس کو استعمال کیا گیا، کہ جو اہل لغت فرماتے ہیں کہ اس کا معنی اعلام ہے، کہ ایک جگہ قرآن میں فرمایا گیا وآذان من اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس امر کا اعلان کیا جاتا ہے کہ مشرکین کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اہل لغت میں اپنی بات کے ثبوت میں اس آیت مقدسہ کو پیش فرمایا، فرماتے ہیں کہ اذان کا لغوی معنی اعلام ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، اور قرآن سے یہ بات بالکل واضح. اب اصطلاح میں اذان کا معنی کیا ہے، تو اہل علم کی باتیں بہت ساری ہیں مگر مفہوم سب کا ایک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بعض فرماتے ہیں الاعلام بوقت صلاۃ المفروضۃ بالفاظ مخصوصۃ، یعنی مخصوص کلمات کے ساتھ فرض نماز کے وقت کے بارے میں اعلان کرنا. بعض نے کہا کہ ایسا قول مخصوص کہ جس کے ساتھ فرض نماز کا وقت جانا جا سکے اس کو اذان کہتے ہیں. بعض نے کہا کہ وقت مخصوص میں فرض نمازوں کے وقت کے لیے مخصوص طریقے سے آگاہ کرنا، اس کو جو ہے وہ اذان کہا جاتا ہے. تو اذان کا لغوی معنی کیا ہے، اور اصطلاح میں اذان کس کو کہتے ہیں، یہ بات میں نے آپ کو بتائی. اب آئیے کہ اذان کی فضیلت کیا ہے. ہم لوگ جس طریقے سے دیگر معاملات کی طرف دھیان نہیں دیتے دین کے، اسی طریقے سے ہم اذان کی طرف بھی دھیان نہیں دیتے. اور اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم لوگ اپنی بات چیت کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر جو ہے ہم مصروف ہوتے ہیں. آپ کو اس سرکار کے ان ارشادات عالیہ سے پتا چلے گا کہ اذان کی کیا فضیلت ہے. چنانچہ آئیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان اذان کی آواز سن کر, جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے, حضرت جابر فرماتے ہیں اذان کی آواز سن کر وہ مقام روحہ تک بھاگ جاتا ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مقام روحہ مدینہ شریف سے 36 میل کے فاصلے پر ہے. جب یہ اذان کی آواز سنتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اس کو ایک جگہ حضور نے اور واضح فرمایا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز لگاتا ہوا, یعنی ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے, اور جب اذان ہو چکتی ہے تو پھر لوٹ آتا ہے, پھر جب تکبیر شروع ہوتی ہے تو پھر واپس بھاگ جاتا ہے, اور جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرو, حالانکہ وہ چیزیں اس سے پہلے اسے یاد نہیں ہوتی, حتیٰ کہ نمازی نماز میں بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں. یاد رکھیے, نمازی کا نماز میں بھولنا یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے کہ شیطان آ کر کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اذان کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس بستی میں اذان کہی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اس بستی کو امن میں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے. حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جس قوم میں صبح کی اذان ہوتی ہے تو ان کے لیے اللہ کے عذاب سے شام تک امان ہے, اور جن میں شام کو اذان ہوتی ہے ان کے لیے اللہ کے عذاب سے صبح تک امان ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ حضور کا یہ فرمانا کہ صبح کی اذان ہوتی ہے تو شام تک امان ہے, اور شام کی اذان ہوتی ہے تو پھر صبح تک امان ہے. تو اذان کی یہ فضیلت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے. چنانچہ گفتگو کل میں اور آگے بڑھاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ اذان کا جواب دینے کے فوائد کیا کیا ہے, کہ جب بندہ اذان کا جواب دیتا ہے تو اسے کتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. لیکن یہاں پر آئیے, جو لوگ اذان دیتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں مؤذن کی فضیلت 0/0 ہے. ہمارا معاشرہ مؤذن کو فضیلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا معاشرہ نماز پڑھانے والے امام کو فضیلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بعض مسجد کی کمیٹیاں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ بس مؤذن ایسا ملے کہ صاحب 2000 میں اذان دے دیا کرے, 2500 میں اذان دے دیا کرے, اور اگر کوئی بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والا مؤذن مل جائے تو بہت اچھا ہے کہ وہ 2500 کے اندر مسجد بھی صاف کر دے گا اور اذان بھی دے دے گا. تو ہم اذان دینے والے کی رسپیکٹ نہیں کرتے, ہم نماز پڑھنے والے کی رسپیکٹ نہیں کرتے کہ جو بہت بڑا المیہ ہے. لیکن اذان دینے والے کا مقام کیا ہے؟ وہ مؤذن حضرات کہ جو اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, اللہ اس کے رسول کو راضی رکھنے کے لیے, کرنے کے لیے جو اذان دیتے ہیں, ان کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا تو اس میں موتی کے گنبد دیکھے, اس کی خاک مشکی ہے. فرمایا اے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے جنت میں گیا اور اس میں موتی کے گنبد دیکھے اور اس کی خاک جو تھی, مٹی جو تھی, وہ مشکی تھی. تو میں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے. حضور فرماتے ہیں جب مؤذن اذان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت اس کے سر پہ رکھتا ہے اور یوں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اذان سے فارغ ہو اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے, جہاں تک آواز پہنچے. اور جب وہ فارغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا, اور اے میرے بندے تو نے, تجھے مبارک ہو کہ تو نے حق کی بشارت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اور تو نے حق کی گواہی دی, لہذا تجھے بشارت ہو. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے 7 سال ثواب کے لیے اذان کہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا. اب جو مؤذن حضرات ہیں وہ خوش ہوں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ایک بہت بڑا انعام دیا، اور جو لوگ اذان دینے سے ہچکچاتے ہیں وہ بھی ذرا سوچیں کہ مؤذنوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی گانے کی فرمائش کرے ہم گانا فر فر سنا دیتے ہیں، فلموں کے نام پوچھے ہم فر فر فلموں کے نام بتا دیتے ہیں، لیکن کوئی کہے کہ آج مؤذن صاحب گئے ہیں ذرا آپ مسجد میں اذان دیں، ہم منہ میں انگلی چبانے لگ جاتے ہیں کہ صاحب کیسے اذان دیں گے، کیا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ آئیے اذان دینے والے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بآواز بلند سبحان اللہ کہیے گا، پہلے بات سن لے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مؤذنوں کا حشر یوں ہوگا کہ جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے اور ان کے آگے حضرت بلال ہوں گے، اور سب کے سب مؤذن بلند آواز سے اذان کہتے ہوئے آئیں گے، لوگ ان کی طرف نظر کریں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، کہا جائے گا یہ امت مصطفیٰ کے مؤذن ہیں، لوگ خوف میں ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، لوگ غم میں مبتلا ہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں جنتی اونٹنیوں پہ سوار اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے ہوں گے، اور دنیا بھر کے سارے مؤذن حضرت بلال کے پیچھے ہوں گے، اور سب اذانیں دیتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے مغفرت کر دی جاتی ہے، ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے گواہی دے گا۔ ایک جگہ فرمایا ہر ڈھیلا اور پتھر اس کے لیے گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ اور ایک جگہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس مؤذن نے آ کر ان کو اذان کے لیے بلایا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی، قیامت میں جب مؤذن اٹھیں گے ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ اب اس کا کیا معنی کہ ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی؟ آئیے اس بات کو حل کیا۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی نے تفسیر کے اندر، اور انہوں نے اس کی شرح کو بتایا اور یہ قیمتی باتیں ہم تک پہنچی، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے اور اس حدیث کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمانا ان کی گردنیں بلند ہوں گی، فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ مؤذن رحمت الہی کے بہت قریب ہوں گے کہ جس کو جس چیز کی امید ہوتی ہے وہ اس کی طرف گردن دراز کرتا ہے، گردن بلند، ایک معنی یہ ہے۔ فرماتے ہیں یا اس کے یہ معنی ہے کہ ان کو ثواب بہت ہے، یا فرماتے ہیں کہ بازو نے کہا کہ یہ کنایا ہے اس سے کہ شرمندہ نہ ہوں گے، اس لیے کہ جو شرمندہ ہوتا ہے اس کی گردن جھک جاتی ہے، یہ شرمندہ نہیں ہوں گے قیامت کے دن ان کی گردنیں بلند ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو غور فرمایا آپ نے کہ اسلام دیگر مذاہب کے اندر، اگر ہم اسلام کو دیکھیں دیگر مذاہب کے مقابلے میں، تو دنیا کا کوئی بھی مذہب کسی بھی معاملے میں ہمارے دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے، یا قرآن کا یہ فرمانا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ تو اللہ اکبر، اسلام کی یہ خوبی ہے۔ اب میں آگے بڑھوں گا، اذان سے متعلق کئی باتیں ہیں کہ جو زہر بحث آئیں گی، اور پھر اگر وقت رہا تو یہ بات بھی آئے گی کہ قبروں پہ جو اذان دی جاتی ہے اس کا ثبوت کہاں سے ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کل کی نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا۔ ٹھیک 10:30 بجے محفل ہماری تقریر شروع ہو جائے گی اور 11:30 بجے محفل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔